أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. سورة المجادلة کی آیت نمبر 11, 12 and 13 کی تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور منافقین کی شرارتوں سے متعلق سددار فرمایا اور ان کو تنبیہ بھی فرمائی. ایک تو یہ کہ یہود جو سرگوشیاں مسلمانوں کو ستانے کے لیے کیا کرتے تھے، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ جہاں بھی کہیں تم ہو، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے، یا اس سے کم لوگ ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے اور اس کا حساب لے گا. اور دوسرے یہ کہ منافقین بھی اسی طرح سرگوشیاں کیا کرتے تھے. اور تیسرے یہ کہ یہود اور منافقین دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تئیں بدعا دیا کرتے تھے، السلام علیکم کہہ کے. تو اس شرارت کا بھی سددار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تنبیہ فرمائی. اور اس کے علاوہ یہود اور منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر زیادہ زیادہ وقت لیا کرتے تھے، تاکہ جو مستعد مسلمان ہیں، ضرورت مند ہیں، مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو تکلیف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہو. اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں، اصحاب صفہ کی مجلس میں زیادہ اصحاب ہونے کے ساتھ کی وجہ سے بعض لوگوں کو جگہ کھولنے کے لیے اور پھر بھی جگہ نہ ملنے سے ان کو اٹھ جانے کے لیے فرمایا، کیونکہ بعض صحابہ بدریین رضی اللہ عنہ اجمعین حاضر ہوئے تو ان کو جگہ نہ ملی تھی. تو اس پر یہود اور منافقین نے تانا دیا کہ یہ کون سا انصاف ہے. اسی طرح سے دیر لگاتے تھے سرگوشیاں کرنے میں. تو ان سب واقعات کے متعلق آیات کچھ پڑھی ہیں اور کچھ آج ہم نے پڑھی ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ اور تفسیر معرفت بیان کی جائیں گے.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.
اے ایمان والو، جب کوئی تم کو کہے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں تو کھل جاؤ، اللہ کشادگی دے تم کو، اور جب کوئی کہے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ بلند کرے گا ان کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں تم میں سے اور علم ان کے درجے، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تفسیر. آگے مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آ جائیں تو ان کے لیے جگہ کھولنے کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جاوے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، یا اولی الامر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کو حکم دیا گیا ہے انتظام مجلس کا، یا واجب الاطاعت لوگوں میں سے کوئی کہے جن کی اطاعت واجب ہو کہ مجلس میں جگہ کھول دو جس میں آنے والے کو بھی جگہ مل جاوے، تو تم جگہ کھول دیا کرو اور آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا. اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جاوے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، خواہ اٹھنے کے لیے اس غرض سے کہا جاوے کہ آنے والے کے لیے جگہ کھل جاوے، اور خواہ اس وجہ سے کہا جاوے کہ صدر مجلس کو اس وقت کسی مصلحت، مشورہ خاص یا کسی ضرورت آرام یا عبادت وغیرہ سے تنہائی کی ضرورت ہو، جو بغیر تنہائی کے مطلقاً حاصل نہ ہو سکیں یا کامل نہ ہو سکیں، بس صدر مجلس کے کھڑے ہونے کے حکم سے اڑ جانا چاہیے. یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ان میں سے، تو مجلس کے حاضرین کو میر مجلس کے کہنے سے اڑ جانا چاہیے. اور یہ حکم غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عام ہے، پس صاحب مجلس کو ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے کہ کسی شخص کو اڑ جانے کے لیے کہہ دے، البتہ آنے والے کو نہ چاہیے کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے. غرض حکم یہ دیا گیا کہ صدر مجلس کے کہنے سے اٹھ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تم میں ایمان والوں کے، اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے اور زیادہ جن کو علم دین عطا ہوا ہے، اخروی درجے بلند کر دے گا. یعنی اس حکم کو بجا لانے والوں کی تین قسمیں ہیں. ایک کفار جو کسی مصلحت دنیاویہ سے مان لیں، جیسے منافقین وغیرہ، تو وہ تو لفظ منکم کی بنا پر اس وعدے سے خارج ہیں، کفار اور منافقین کو تو آخرت میں کچھ بھی نہ ملے گا. دوسرے طبقے کے لوگ اہل ایمان جو صاحب علم نہ ہوں، ان کے لیے محض رفع درجات یعنی درجے کی بلندی ہے. اور تیسرے وہ اہل ایمان جو اہل علم بھی ہوں، چونکہ بوجہ علم و معرفت ان کے عمل کا منشا زیادہ خشیت اور زیادہ خلوص ہے، جس سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے ان کے مزید رفع درجات ہیں، مزید درجے بلند ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے کہ کس کا عمل ایمان کے ساتھ ہے اور کس کا بغیر ایمان کے، پھر اس میں کس کے عمل میں کم خلوص ہے اور کس کے عمل میں زیادہ خلوص ہے، اس لیے ہر ایک کی جزا اور ثمرے میں تفاوت یعنی درجے رکھے ہیں. معارف میں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. یہ حکم عام مجالس کا ہے جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو، کہ جب مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آ جائیں تو مسلمان ان کے لیے جگہ دینے کی کوشش کریں اور سمٹ کر بیٹھ جائیں. ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرما دیں گے. یہ وسعت آخرت میں تو ظاہر ہی ہے، کچھ بعید نہیں کہ دنیاوی معیشت میں بھی یہ وسعت حاصل ہو. اس آیت میں دوسرا حکم آداب مجلس کے متعلق یہ ہے، اذا قیل انشذوا فانشذوا، یعنی جب تم میں سے کسی سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اسے اٹھ جانا چاہیے. اس آیت میں لفظ قیل مجہول استعمال فرمایا ہے، اس کا ذکر نہیں کہ کہنے والا کون ہو، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنے والے شخص کو اپنے لیے جگہ کرنے کے واسطے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں. اور صحیحین اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقیم الرجل الرجل من مجلسه فیجلس فیه ولکن تفسحوا وتوسعوا، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دے دیا کرو. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہنا آنے والے شخص کے لیے تو جائز نہیں، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ اس کا کہنے والا میر مجلس یا مجلس کا انتظام کرنے والے افراد ہو سکتے ہیں. تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اگر میر مجلس یا اس کی طرف سے مقرر کردہ منتظمین کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہیں تو ادب مجلس یہ ہے کہ ان سے مزاحمت نہ کرے، اپنی جگہ سے اٹھ جائے، کیونکہ بعض اوقات خود صاحب مجلس کسی ضرورت سے خلوت اختیار کرنا چاہتا ہے، یا کچھ مخصوص لوگوں سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتا ہے، یا بعد میں آنے والے حضرات کے لیے اس کے سوا کوئی انتظام نہیں پاتا کہ بعض بے تکلف لوگوں کو مجلس سے اٹھا دے جن کے متعلق معلوم ہو کہ ان کا کوئی نقصان مجلس سے اٹھنے میں نہیں ہوگا، یہ دوسرے وقت میں بھی استفادہ کر سکیں گے. البتہ صاحب مجلس یا منتظمین مجلس کے لیے یہ لازم ہے کہ طریقہ ایسا اختیار کریں کہ اٹھنے والا اپنی خفت یعنی اپنی ذلت محسوس نہ کرے اور اس کو ایذا نہ پہنچے. اور جس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، یہ جگہ حاضرین سے پر ہو چکی تھی. بعد میں بعض اکابر صحابہ جو شرکائے بدر ہونے کے سبب قابل احترام زیادہ تھے وہ پہنچے اور جگہ نہ ہونے کے سبب کھڑے رہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو عام حکم یہ دیا کہ ذرا کھسک کر مجلس میں کشادگی پیدا کرو اور ان کو جگہ دے دو، اور بعض حضرات صحابہ کو اٹھ جانے کے لیے بھی فرمایا. جن کو مجلس سے اٹھایا ان میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ہر وقت کے حاضر باش لوگ ہوں گے جن کے اس وقت کی مجلس سے اٹھ جانے میں کوئی بڑا نقصان نہیں تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجلس میں وہ سرد کرنے اور سمٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا تو کچھ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہوگا، تو ان کو تادیباً مجلس سے اٹھ جانے کا حکم دیا ہو. بہرحال اس آیت اور احادیث واردہ سے عذاب مجلس کے متعلق ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل مجلس کو چاہیے کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ دینے کی کوشش کریں، اور دوسری بات آنے والوں کے لیے یہ ثابت ہوئی کہ وہ کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں، اور تیسری بات صاحب مجلس کے لیے یہ ثابت ہوئی کہ اگر وہ ضرورت سمجھے تو بعض لوگوں کو مجلس سے اٹھا دینے کی بھی اس کو گنجائش ہے. اور بعض دوسری روایت حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والوں کے لیے ادب یہ ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں گھسنے کے بجائے کسی کنارے پر بیٹھ جائیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں تین آنے والے شخصوں کا ذکر ہے، ان میں ایک وہ بھی ہے جو مجلس میں جگہ نہ پانے کی وجہ سے ایک گوشے میں بیٹھ گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر تعریف اور ثنا فرمائی. مثلا مجلس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دو شخصوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے داخل نہ ہو، کہ بعض اوقات دونوں کے یکجا بیٹھنے میں ایک جگہ بیٹھنے میں ان کی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے. حضرت اسامہ بن زید لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، یعنی کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ دو شخص جو ملے بیٹھے ہیں ان کے درمیان تفریق پیدا کرے جب تک کہ ان سے ہی اجازت نہ ملے. اجازت لے کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، دو لوگ اکیلے بیٹھے ہوں ایک ساتھ ایک جگہ کوئی خاص جگہ تو وہاں جا کر اچانک سے شامل نہیں ہونا چاہیے، ان کی اجازت ہو پھر بیٹھنا چاہیے.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
اے ایمان والو، جب تم کان میں بات کہنا چاہو رسول سے تو آگے بھیجو اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور بہت ستھرا، پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تفسیر. آگے چھٹے واقعے کے متعلق حکم ہے جو واقعہ اول اور دوم سے مربوط ہے، یعنی پہلے جو یہود کی شرارتیں تھیں انہی سے متعلق یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات مساکین کو دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے ثواب حاصل کرنے کے واسطے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے، کیونکہ طاعت سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، نیکیوں سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ مصلحت مالدار مومنین کے اعتبار سے ہے، اور فقراء مومنین کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان کو مالی نفع پہنچے گا، یعنی مالدار لوگ تو صدقہ کریں گے اور صدقہ جو ہے فقراء کو پہنچے گا، تو دونوں کو نفع ہے کہ مالدار لوگوں کا تو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ثواب ملے گا، گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور فقراء مومنین کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو مالی نفع پہنچے گا. جیسے لفظ صدقہ سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ صدقے کے مصارف فقراء ہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس میں آپ کی شان کی بلندی ہے، اور منافقین کی سرگوشی سے آپ کو جو تکلیف ہوتی تھی اس سے نجات اور آرام ہے، کیونکہ ان کو ضرورت تو تنازی یعنی سرگوشی کی تھی نہیں، اور بے ضرورت محض اس لیے مال خرچ کرنا ان کو اظہر شاک تھا، یعنی وہ تو شرارت میں دیر دیر تک سرگوشی کیا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو. تو اب جو مال کا حکم آیا تو ان کو مال چونکہ خرچ کرنا بہت شاک تھا، اور غالباً اس صدقے میں حکم یہ ہوگا کہ سب کے سامنے صدقہ کریں تاکہ نہ کرنے والا صدقہ نہ کرنے والا دھوکہ نہ دے سکے. آگے فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو مقدور کی حالت میں ہے، یعنی جس کو قدرت ہے خرچ کرنے کی. پھر اگر تم کو صدقہ دینے کا مقدور نہ ہو اور ضرورت پڑے سرگوشی کی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اس صورت میں اس نے تم کو معاف کر دیا. اس سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صدقے کا واجب تھا مگر ناداری یعنی غریبی کی صورت میں صورت مستثنا تھی. معارف میں سے ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و اصلاح خلق کے کام میں شب و روز مشغول رہتے ہی تھے. مجالس عامہ میں سب حاضرین مجلس آپ کے ارشادات سے فائدہ اٹھاتے تھے. اس سلسلے میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ بعض لوگ آپ سے علیحدگی میں خفیہ بات کرنا چاہتے اور آپ وقت دے دیتے تھے. یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص کو الگ الگ وقت دینا بڑا وقت بھی چاہتا ہے اور محنت بھی. اس میں کچھ منافقین کی شرارت بھی شامل ہو گئی کہ مخلص مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اور سرگوشی کا وقت مانگتے تھے اور اس میں مجلس کو طویل کر دیتے تھے. بعض نواقص مسلمان بھی لمبی بات کر کے مجلس طویل کر دیتے تھے. حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ابتداءً یہ حکم نازل فرمایا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں خفیہ بات کرنا چاہے وہ پہلے کچھ صدقہ کر دے. اس صدقے کی کوئی مقدار قرآن پاک میں منقول نہیں، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس پر عمل فرمایا اور ایک دینار صدقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کا وقت لیا. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ واللہ خبیر بما تعملون. کیا تم ڈر گئے کہ آگے بھیجا کرو کان کی بات سے پہلے خیراتیں، سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے معاف کر دیا تم کو تو اب تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکات اور حکم پر چلو اللہ اور اس کے رسول کے، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تفسیر. آگے ساتویں واقعہ جو چھٹے واقعے سے مربوط ہیں، حکم فرماتے ہیں کیا تم یعنی تم نے کے بعض جن کا بیان واقعہ ہفتم کے ذیل میں ہوا یعنی فقرا وغیرہ، اپنی سرگوشی کے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے، سو خیر جب تم اس کو نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی کہ بالکل اس کو منسوخ کر کے معاف فرما دیا، جس کی حکمت ظاہر ہے کہ جس مصلحت کے واسطے یہ حکم واجب ہوا تھا وہ مصلحت حاصل ہو گئی، کیونکہ مصلحت سد باب تھی جو بعد نصف بھی باقی رہی، یعنی آیت کے منسوخ ہونے صدقہ کرنے کے منسوخ ہونے کے بعد بھی مصلحت کا سد باب تھی جو مصلحت وہ حاصل ہو گئی کہ یہود اور منافقین شرارتوں سے بچ گئے اور مسلمان جو ہے اس سے بچ گئے کہ وہ طویل کریں خواہ مخواہ طویل کریں مجلس سے. تو فرمایا کہ وہ مصلحت حاصل ہو گئی کیونکہ مصلحت سد باب تھی جو بعد نسخ بھی یعنی قرآن کی اس آیت کے منسوخ ہونے کے بھی باقی رہی کہ لوگ احتیاط کرنے لگے. غلط ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا تو تم دوسری عبادت کے پابند رہو، یعنی نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ رسول کا کہنا مانا کرو. مطلب یہ ہے کہ اس کے منسوخ ہونے کے بعد تمہارے قرب و قبول نجات کے لیے احکام باقیہ پر استقامت اور ہمیشگی ہی کافی ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا جیسے حکم ہے تو باقی احکامات پر تم عمل کر لو تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی اور ان کی ظاہری اور باطنی کی پوری خبر ہے. معارف میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس حکم سے چونکہ بہت سے صحابہ کرام کو تنگی پیش آئی اس لیے بہت جلد ہی منسوخ کر دیا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا. پہلے نہ کرنا تو ظاہر ہے، بعد میں نہ کرنا اس لیے کہ منسوخ ہو گئی. اور وہ آیت یہی تقدیم صدقہ کی ہے، یعنی پہلے صدقہ دیا کرو پھر سرگوشی کیا کرو. یہ حکم اگرچہ منسوخ ہو گیا مگر جس مصلحت کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اس طرح حاصل ہو گئی کہ مسلمان تو اپنی دلی محبت کے تقاضے سے ایسی مجلس طویل کرنے سے بچ گئے، اور منافقین اس لیے کہ عام مسلمانوں کے طرز کے خلاف اگر ہم نے ایسا کیا یعنی مجالس کو طویل کیا تو ہم پہچان لیے جائیں گے اور ہمارا نفاق کھل جائے گا. واللہ اعلم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آج آیت نمبر 11, 12 اور 13 سورۃ المجادلہ کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور معارف مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان آداب مجلس سے اور جو جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر پورا پورا عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم.